الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والمطیعین والنار للعاصین والمعاندین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النمل ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون وقال جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئک لهم الخیرات أولئک هم المفلحون. درود پڑھ لیجیے بر محمد وآل محمد. دو آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا. ایک جو پہلی آیت ہے سورہ نمل کی کہ یا ایہا النمل ادخلوا مساکینکم کہ اے چونٹیوں جلدی جلدی جو ہے گھروں میں جاؤ. اس لیے لا یحطمنکم ایسا نہ ہو کہ تمہیں رون دے کون سلیمان و جنودہ سلیمان اور اس کا لشکر وہم لا یشعرون جبکہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اور دوسری سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جاہدوا باموالہم و انفسہم کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں مجاہدت کرتے ہیں مال سے اور اپنی جانوں سے اولئک لہم الخیرات انہی لوگوں کے لیے ساری کی ساری اچھائیاں یا اچھی چیزیں یا جو بھی خیرات تو بہرحال ایک بڑا معنی ہے وہ اولئک ہم المفلحون اور یہی لوگ ہیں جن کو فلاح ملے گی. بہرحال کیونکہ شہداء مدافعہ نے حرم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عنوان سے بھی ہے تو ایک سورہ فاتحہ جناب حاج قاسم سلیمانی ابو المہندی المہندس اور ان کے جتنے بھی رفقاء ان کے ساتھ شہید ہوئے ان کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شام کے روزوں میں یا نجف اور عراق کے جتنے روزے ان کے بچاؤ کے لیے جو جو لوگ جا چکے ہیں اس دنیا سے ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ باوعد بلند صلوات پڑھ دیں. جناب حاج قاسم سلیمانی اور ان کی رفقا کے عنوان سے اور اس میں بدرج اولا کیونکہ جو مہینہ گزرا ہے وہ شہزادی کونین کا ہے. یہ مدافع حرم ہیں تو وہ مدافع ولایت تھیں دونوں میں مشترک تھا. وہ دفاع کر رہی تھیں ولایت کا اپنے زمانے میں اور یہ دفاع کر رہے تھے اس زمانے میں حرمین مبارک بولیں یا آپ جو کہیں ان لوگوں کا احسان چند جملوں میں چند تقریروں میں چند مظاہروں میں چند احتجاج میں مکمل نہیں ہو سکتا. خیر ان کا تذکرہ ہوگا اور ان کے تذکرے کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے. اور اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ شہداء کے خون کی گرمی حدت ہوتی ہے کہ جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انہیں مار دیں گے قتل کر دیں گے تو یہ قتل ہو جائیں گے. نہیں یہ تو آپ کی سوچ ہے کہ قتل ہو جائیں گے. اب تک شاید پوری قوم کے نام سامنے قاسم سلیمانی جیسا مثل کوئی نہیں تھی. اب تو تم نے ایک مثال بنا دی نا. اب ہر ایک کو ایک نظریہ ایک فکر ایک دے دیا رستہ کہ اس رستے پہ چلو. تو پہلے شاید ایک ہوتا تھا تم نے مار کے اب ہزار کر دیے. کہ جہاں ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ شاید طاغوتی طاقتوں کے لیے سلیمان زندہ رہ کے اتنا جو ہے مصیبت نہیں تھے جتنے مرنے کے بعد یا شہادت کے بعد ہو گئے. ان کی نظر کے حساب سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے اس لیے ختم کیا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے. وہ زندہ رہتا تو شاید یہ رجیم, یہ تحریک جو آج پوری دنیا میں چل رہی ہے, شاید اس طرح شیعہ متحد اور اکٹھا نہ ہوتے جسے آج ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں ہم لوگ نہ جانے کیا سوچتے تھے, ہماری کیسی فکریں ہوتی تھیں. یعنی دو مختلف لوگ یہ سمجھتے ہیں نظریات, وہ نظریات نہیں ہیں. کچھ لوگوں کے تاریخ کو ہم نظریات نہیں کہتے. میں نے بھی بالفرض امام بارگاہ آنا ہے, اور کسی اور نے بھی رضویہ کے امام بارگاہ آنا ہے. اب وہ کسی اور علاقے سے آ رہا ہے اور میں کسی اور علاقے سے, مثلا کوئی ڈی سی آئے کوئی ای سی آئے, رستے چینج ہوں گے, مرکز سب کا امام بارگاہ ہوگا. لوگ شاید یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی تفرقہ یا فرق ہے کہ یہ ماتمی ہیں یہ غیر ماتمی ہیں, لیکن یہ آج جو مجلسیں ہو رہی ہیں تقریباً دونوں نے مل کے کری ہیں. انجمن غمخارہ نے عباس اگر ہم دیکھیں جو ظاہری آنکھ سے کہ لوگ سمجھتے شاید ان کا نظریہ دوسرا ہے, یا یہ سوچ جو آپس میں شاید نہیں ملتے, لوگوں کی سمجھ ہے, لیکن ہمارے پاس جو مکتب و جو فکر ہے نا وہ ان چیزوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی. کون کیا سوچ رہا ہے, وہ سب ایک ہیں. ہم سب کے سب کس چیز پہ؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ہر ایک کا عقیدہ ظاہر کرنے کا طریقہ علیحدہ ہو سکتا ہے, تو ہمیں اس چیز کو اختلاف نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ اختلاف ہے. نہیں, یہ اختلاف نہیں ہے, یہ حسن ہے اس قوم کا. مختلف نظریات ہوں گے, مختلف طریقے ہوں گے, لیکن سب کا مرکز ایک ہی ہوگا, اور وہ مولا کی ولایت. میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, لیکن ایک واقعہ اور اس کے بعد میں اپنے صحیح موضوع پہ آؤں. لوگوں نے بہت سارے ہمارے مراجعین گزرے ہیں اس دنیا سے, علامہ ہلی ہیں, شیخ مفید ہیں, شیخ بھائی ہیں, سید مرتضیٰ ہیں, کتنے علماء مراجع اس دنیا سے گزر چکے ہیں. اور بہرحال شیخ صدوق کا اپنا ایک مقام ہے. شیخ صدوق یا مقدس اردبیلی, یعنی کتنے عظیم نام ہیں. مقدس اردبیلی کا نام اصلاً تو احمد تھا, مقدس تو ان کو جیسے ہمارے یہاں کنیت ہوتی ہے, القابات ہوتے ہیں, تو اس طرح کا نام تھا مقدس. لیکن آج سے کئی سال پہلے اس دنیا سے گئے, لیکن آج تک مقدس کو ہر مرجع مجتہد مقدس کہتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد یہ کسی مومن کے خواب میں نظر آئے, یا ان کے اپنے ہم اثر کے خواب میں نظر آئے, تو اس نے خواب میں دیکھا کہ مقدس جو ہیں مولا امیر المومنین کے حرم سے نکل رہے ہیں. تو ایک دفعہ روکا, کہا مقدس انتقال ہو گیا, تم دنیا سے چلے گئے, یہ بتاؤ وہاں جانے کے بعد کیا پایا؟ اب مقدس اردبیلی بہت بڑا نام ہے شیعت کے اندر. تو مقدس کا صرف ایک جواب تھا, کہا میں جس حرم سے نکل رہا ہوں نا, اگر یہ صاحب حرم کی ولایت نہ ہوتی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہ مقدس اردبیلی کا جملہ ہے. اور اس کے بعد نہ ہماری اتنی نماز ہے مقدس اردبیلی کا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مقدس کو کمال یہ حاصل تھا کہ جب نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں تو نماز شب کے لیے اٹھے, پانی کے انتظام کے لیے گئے, تو کنویں کے اندر ڈول ڈالا, نکالا تو کبھی جواہرات نکل رہے ہیں, کبھی سونا نکل رہا ہے. باہر گیا, خدا میں گریا کیا, پروردگار مقدس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیری رضائیت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی چاہیے کہ جس سے میں نماز پڑھ سکوں. اب سوچیں کس لیول کا وہ آدمی, کس مقام کی وہ شخصیت, اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر علی کی ولایت نہ ہوتی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور یہی تو سارا ہی سب کچھ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علماء و مراجع نہیں, کوئی اختلاف کسی میں نہیں ہے. اور جو اجتہادی اختلاف ہے وہ حسن اجتہاد ہے, وہ جھگڑا یا لڑائی یا تنازع نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں مراجعین کے درمیان کہ آغا سیستانی کے آغا رہبر کا احترام نہیں کرتے, یا کہ آغا رہبر خود آغا سیستانی کا احترام نہیں کرتے, یا دیگر مراجعین ان کا احترام نہیں کرتے, اپنی سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے یا دشمن نے ہمارے درمیان ایسا پروپیگنڈا کیا ہے جس سے ہمارے درمیان گروہ بندی ہو. کہاں گئی وہ ساری کی ساری گروہ بندیاں؟ صرف ایک آدمی یا چند آدمیوں کی شہادت سے ساری گروہ بندیاں ختم ہو گئیں, سب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے, سب ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے. کہاں نظر آیا تشیعوں میں کہ کون ایرانی, کون غیر ایرانی, کون عرب, کون عجم, کون پاکستانی, کون؟ سارے نظریات, ساری فکریں, سارے جتنے بھی ایک دوسرے کے درمیان اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ اختلاف اصلی نہیں ہے, یہ کوئی اور سے اختلاف ہے جس کو دشمن ہوا دے رہا ہے. اور ہمارا دشمن, میں ہمیشہ اکثر چند لوگوں کے جملے ضرور نقل کرتا ہوں. جب امیر شام بہت پریشان ہوا اور اس نے دیکھا کہ معاملات اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, عمرو بن عاص اس کا خاص چیلا, بولا عمرو کچھ کرو, کوئی معجزہ کرو, کوئی جادو کرو, کسی طرح میری جان بچاؤ. ابھی سامنے علی کا لشکر نظر آ رہا ہے, تھوڑی دیر میں یہاں ہوگا. بزدل آدمی نہیں لڑ سکتا تھا. تو عمرو بن عاص کا ایک جملہ ہے جسے میں کہتا ہوں قیمتی جملہ ہے. اس نے ایک دفعہ مولا کے لشکر پہ نظر کی اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, ہم جیتیں گے. کہا کیسے؟ کہا جب تک علی کے پہلو کے اندر احمقوں کی فوج موجود ہے, سمجھ لو ہم ہاریں گے نہیں. یہی کمال تو تھا مولا کائنات. شاید یہ جملہ میرا بھاری لگے. اچھا, اس سے بھی اور زیادہ بھاری جملہ مولا کائنات کا ہے. یعنی علی کے چاہنے والے کیسے ہوں گے آپ سوچیں. مطلب علی کے چاہنے والے نیک, متقی, پرہیزگار, باعمل, نماز شب کے پابند, یہی تو ہوں گے علی کے چاہنے والے. لیکن اگر علی کو کوئی ایسا آدمی اچھا لگے جو کرداری طور پہ ٹھیک نہ ہو تو کیا کہا جائے گا؟ مولا کہتے ہیں میرے 100 لے لو, اپنے 10 دے دو امیر شام. یعنی انہیں اپنے 100 پسند نہیں ہیں, صرف ایک عادت کی وجہ سے امیر شام کے 10 پسند ہیں. کہا تو باطل پہ ہے لیکن تیرے باطل پہ یہ اتنے مضبوط کھڑے ہیں جیسے حق پہ کھڑے ہوں. میرے حق پہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ایسے کھڑے ہیں جیسے باطل پہ کھڑے ہوں. تو یہ علی چاہتے ہیں, مولا کہہ رہے ہیں, مولا کا شکوہ ہے میرے 100 لے لو اپنے 10 دے دو. یعنی امیر شام کا ایک آدمی عقیدے میں اور اپنے مقام پہ بھاری تھا 10 علی والوں کے اوپر. مولا کائنات کے جملے تو یہی لگتا ہے, ورنہ اتنا جو ہے اختلاف دونوں درمیان کے اندر. یہاں بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ جو مولا کی جان کے اوپر جان فدا کرنے کو تیار ہیں, لیکن مولا کا شکوہ بھی تو اپنی جگہ موجود ہے اور وہ حقیقت رکھتا ہے. کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو علی کے لیے جان قربان کرنے کو تیار تھے, کتنے وہ تھے کہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ علی کو ملے گا تو اس کے بعد ہمیں کیا کیا ملے گا. وہاں لینے کی نیت سے آئے تھے. وہ جو مولا کائنات کے گلے میں ظاہری خلافت ڈالی گئی, وہ اس عقیدے سے کوئی ڈالی گئی تھی کہ یہ حق ہے علی ابن ابی طالب کا تو حق پہنچایا جائے. نہیں, اپنے اپنے مفادات رکھتے ہوئے علی تک پہنچے تھے کہ ہم نے دیکھا اتنے عرصے کہ وہ آیا اور وہ آیا اور وہ آیا اور وہ آیا, اتنے لوگ آئے, انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو کیا, ہم نے اتنی تعاون اتنی مدد کری, اب ہماری باری ہے شاید. یا اور کوئی جہد ڈھونڈ سکتے ہیں, تاریخ میں تو بہت سارے مسئلے ہیں. تو لہٰذا جب مضبوط عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تاریخ پہ اثر چھوڑ کے جاتے ہیں, جیسے کہ ہمارے سامنے قاسم سلیمانی. یہ جو آیہ کریمہ نمل کی میں نے پڑھی, یہ وہی آیت تھی کہ جب ایک سیمینار میں خود قاسم سلیمانی پڑھ رہے تھے اور انہیں اس سلیمان سے اپنے سلیمان ہونے کا جو ہے اظہار کیا کہ جب ہمارا لشکر نکلے گا تو چوٹیاں گھبرا کے جو ہے خیموں میں یا اپنے مساکینہ ہوں اپنے گھروں میں جانا شروع کر دیں گی, اور یہ بولیں گے دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمیں رون دے, جلدی جلدی اپنے گھروں میں جاؤ یا اپنے مسکنوں میں جاؤ. تو قاسم سلیمانی یہی حیثیت دشمن کی نظر میں رکھتے تھے. لیکن اس سے زیادہ جو مضبوط ترین چیز تھی نا, وہ اپنے قائد, اپنے رہبر, اپنے لیڈر سے انتہائی پیور اور خالص ترین شخصیت تھی کہ جو میرے رہبر اور میرے رہنما اور میرے لیڈر نے کہہ دیا, نہ ایک قدم پیچھے ہٹاؤں گا نہ ایک قدم آگے لے کے جاؤں گا. کیا اختیار نہیں تھا؟ آگے رہبر تہران میں ہیں, کتنا مشکل کمیونیکیشن ہے. دشمن جانتا ہے نا اگر یہ کمیونیکیشن کریں گے تو ہماری نظروں میں آئیں گے. نہ جانے کس طرح اوجھل رہتے ہوئے مقامات مقدسہ, چاہے وہ عراق کیوں چاہے شام کیوں, محفوظ کرنا, بچانا. اور کس دشمن سے؟ وہ دشمن جو پوری ٹیکنالوجی کے اوپر طاقت رکھتا ہے اور اس کی 10 طرح ہے اور کوئی اس کی ٹیکنالوجی کو جو ہے خراب نہیں کر سکے. دنیا بھر کے میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ایران کرے گا یہ کرے گا, وہ سیاسی تجزیے جو ہوتے ہیں. لیکن اسلام سیاسی تجزیوں کا قائل نہیں ہے, حقیقت سے آشنا ہے کہ اگر 313 نکلیں کتنی بڑی ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو, ان 313 کے آگے نہیں ٹک سکتی. یہ بزدلوں کے حملے ہیں ڈرون ٹائپ کے جو ہیں, کیونکہ جو جنگ کرنے والا ہوتا ہے بہادر, وہ سامنے سے آتا ہے للکارتا اور پھر قتل کرتا ہے, اسے کہتے ہیں بہادر. اور چوری چھپے دھوکے سے قتل کرنے والے کو بہادر نہیں کہتے, کلر کہیں گے آپ, قاتل کہیں گے. آغائے قاسم سلیمانی خود میدان جنگ میں عملی طور پہ کھڑے تھے، ایسا نہیں تھا کہ مصنوعی چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہ توانا کرتے تھے، نہیں، خود میدان میں اترنا، خود میدان میں کھڑے ہو کے شہدا کے ساتھ جو جا چکے ان کے ساتھ ہی، یہ تو خود ان کا قول ہے، درود پڑھنے پر محمد و آل محمد. بس یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ ایسے آپ لوگ دروازوں پہ رہ گئے تو جو پیچھے سے آنے والے ہیں وہ وہیں رکتے چلیں گے. ایک مرتبہ اور باآواز بلند صلوات پڑھ لیں. دشمن اتنا اس کی زندگی سے پریشان نہیں جتنا اس کی شہادت سے پریشان. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں، غلطی کر دی سو کر دی. لیکن ایک بڑا اچھا جملہ مولا کائنات کی تاریخ سے، ولید بن عقبہ کو سبھی ہی جانتے ہیں، مطلب یہ تاریخ کوئی نئی نہیں لکھی جناب قاسم سلیمانی نے، چاہے میسم ہو، چاہے ابو ذر ہوں، چاہے مقداد ہوں، چاہے عمار یاسر ہیں، تاریخ لکھتے رہیں لکھتے رہیں، یہ ریپیٹ ہے تاریخ کا. بس یہ کہ ہم نے اپنے زمانے میں کسی عمار کو دیکھا، ہم نے اپنے زمانے میں کسی میسم کو دیکھا، ہم نے اپنے زمانے میں کسی ابو ایوب انصاری کو دیکھا، ابو ذر کو دیکھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ ایسے ہی مثل ہوں گے حجر بن عدی کی طرح، شاید ہم نے اپنے زمانے کے لوگ دیکھے، لیکن شاید وہ اس زمانے کے تھے. تو بہرحال مولا کے ہاتھ کے تیار ہوئے اور تربیت یافتہ. تو قاسم سلیمانی کو فقط ہمارے خراج دینے سے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے، ان کا مقام بہت بالا ہے، بہت افضل ہے، جو انہوں نے خود چنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کو خود چنتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے بالکل کہ امیزنگ اچانک شہادت، نہیں پتا تھا جا رہے تھے مار دیا، یقیناً بہت بڑا رتبہ مقام ہے، اسی عقیدے کے ساتھ کہ علی کی ولایت پہ ہیں ہم لوگ. لیکن بعض لوگوں کو چوائس کا موقع ملتا ہے کہ تم اب چوز کر لو کیا کرنا ہے، شہادت یا شہادت نہیں لینی. کتنے لوگ تھے جناب زہرا کے زمانے میں، میں نے کہا نا ایام زہرا بھی گزر رہے ہیں تذکرتاً، کتنے سارے لوگ تھے. مطلب آپ اگر دیکھیں تو 28 سفر اور 18 ذی‌الحجہ، دو ڈھائی تین مہینے کا ڈفرنس، 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع، حاجیوں کا مجمع، سب کو روکنا، ایک ایک بات بتانا. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کم از کم جائے اور دیکھے. خطبہ غدیر ہے کس چیز کا نام، مولا کائنات کے وہ فضائل خود رسول خدا نے بولے، اور فقط بولے نہیں، کہا یہ میری ذمہ داری ہے، مجھ پہ مستقل جبرائیل آگے کہتے رہے علی پیغام رسول پیغام پہنچاؤ پیغام پہنچاؤ. آج دیکھو میں سب کو جمع کر کے پیغام پہنچا رہا ہوں. علی امیر المومنین ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کے لیے روا نہیں کہ وہ امیر المومنین کا لفظ استعمال کریں. جا کے پڑھیں خطبہ غدیر، کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہاں سے لے کے امام زمان تک کا ذکر پیغمبر نے کیا. کتنے ہمارے پاس آج کے زمانے کے مومنین کے پاس ٹائم ہے کہ خطبہ غدیر کھول کے پڑھیں کہ میرا رسول 1400 سال پہلے کیا کہہ کے گیا ہے. کیونکہ صبح سے شام تک تو ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں، تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تو مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور مسجد کو بھی ہم نے اس طرح کر دیا ہے کہ کوئی تبلیغ، کوئی وہاں ایسی بات کہ وہ نہیں، مولانا جلد سے جلد نماز پڑھاؤ، جلدی نماز پڑھ کے جانا ہے. جب اتنے آپ کیلکولیٹڈ ہو جائیں گے، اتنے زیادہ آپ مختصر ہو جائیں گے، تو خدا بھی اپنی رحمتوں کو نعمتوں کو مختصر کر دے گا. یہ ہم خود اپنے آگے پریشانی بھیجتے ہیں، ڈالتے ہیں. ورنہ اگر آج کے زمانے میں کہا جائے کہ سب میں زیادہ پریشان شخص کون ہے، تو یہ قاسم سلیمانی، آغائے رہبر، آغائے سیستانی، کتنے محدود ہو کے رہ گئے ہیں. اجسام کے محدود ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں ان کی جو تھیوری یا ان کی تھیم یا ان کا نظریہ یا ان کی جو فکر ہے اس سے دشمن ہلتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا، بہت مختصر سے دعوت ہے. جب جس کے گھر کے جائیں گے تو وہ تھوڑا بہت تو احتجاج کرے گا، جو اس کا رائٹ ہے. لیکن کتنا دنیا بتانا چاہ رہی ہے، آج کتنا جو ہے امریکہ کا صدر پریشان ہے آج کے دن میں کہ پرشین تک کے اندر ٹویٹ کر رہا ہے. وہ 165 دن سے جو بیچارے کشمیری ہیں اس کے لیے اس کے جملہ نہیں نکلتا، ان کے لیے نہیں بولتا کہ 165 دن سے تم نے نیٹ بھی بند کیا ہوا ہے، لوگوں کو گھر میں بھی قید رکھا ہے، کرفیو بھی لگا کے رکھا ہے، وہاں اسے انسانیت کا خیال نہیں آتا، انسان محروم ہوتے نظر نہیں آتے. کہاں نظر آ رہا ہے، ایک دن کے اندر نہ جانے کون سی قیامت آ گئی کہ اس کو سب چیزیں پریشان ہو رہی ہیں کہ نیٹ بھی نہیں بند کرنا، لوگوں کو روکنا بھی نہیں. اس کا مطلب ہے دشمن ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ملا تو ہم کریں گے تو کیا کریں گے. ہماری دکانداری، ہماری ٹھیکیداری، ہماری حاکمیت، ہماری ملکیت چلے گی کس بنیاد پہ؟ کریکٹر سے تو بالکل لوز ہیں، وہاں سے تو کوئی اثر نہیں ہو سکتا، لیکن جو مضبوط کردار کے حامل لوگ ہیں ان کے خلاف اب اگر واقعاً کسی کو دیکھنا ہو آج سے 1400 سال پہلے جانے کا، میں نہیں کہہ سکتا کہ مولا کائنات کے مقابل میں کوئی بھی مرجع ہو سکتا ہے، مولا کائنات کے 14 کے 14 معصومین کے تقابل پہ کوئی بھی مقابلے پہ کوئی مرجع مشتہد نہیں آ سکتا، کتنا ہی عظیم سے عظیم کیوں نہ ہو کوئی مرجع نہیں ہو سکتا، لیکن تھوڑی بہت ہم تخیلاتی تصویر تو بنا سکتے ہیں کہ آج کے زمانے کا وہ احمق امریکی صدر اور وہ باکردار شخصیت رہبر معظم، یعنی کوئی مقابل ہے، کوئی تقابل ہے دونوں کے کرداروں میں، لیکن کیا مظلومیت آ گئی کہ آج اس محترم ترین شخصیت کو اس ملون ترین شخصیت کے منہ لگنا پڑتا ہے، کوئی جملہ دینا پڑتا ہے؟ ہمارا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بھی لیڈر، جو بھی رہبر ہو، اس کو ضرورت پیش نہ آئے کہ وہ ان کم ظرفوں کے منہ لگے جا کے، چاہے کوئی بھی رہبر ہو، کوئی بھی مشتہد ہو، خدا آغا رہبر کی زندگی کو طول دے اور ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھے، اور ہماری دعا یہ بھی ہے کہ پروردگار اس انقلاب کو واقعاً انقلابی امام زمان سے متصل فرما، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کو خواہش و آرزو ہے کہ ہماری حکومت ہو، ہمارا جو ہے علاقے پہ تسلط ہو، نہیں چاہیے، اگر یہی سب کچھ کرنا ہو تو عراق کم تھا، یہی سب کچھ کرنا ہو تو کہ شام کم تھا، بہت سارے موقع تھے، بہت سارے مواقع فراہم بھی ہوئے، لیکن نہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں، ہم جن کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کی طرف سے ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں، ان کا حق یہ نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کو خیال رکھا جاتا ہے اور اس میں سب میں بہترین، اور جو سب میں ضروری چیز ہے وہ مومنین کا آپس میں اتحاد و اجتماع، کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی کسی کو مملکتی طور پہ کہہ لیں یا اپنے ملک کے حساب سے کہہ لیں لیڈر مانتا ہو، لیکن ہم سب کا مسلمہ لیڈر کون ہے؟ مولا کائنات، جس کے ہم پیروکار ہیں، ہماری منزل تو وہ ہے، ہمارا مقصد تو وہ ہے، یہ سارے مراجع ہمیں وہاں تک پہنچانے والے ہیں، ان کا کام یہ کہ یہ ہمیں لے جائیں گے اور وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اس کے بعد ذمہ داری ہم نے اپنی ادا کرنی ہے، کسی مرجع نے کہا کہ نماز نہ پڑھو میں پڑھوا دوں گا، بخشوا دوں گا، کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی مشتہد یہ بات نہیں کہہ سکتا، وہ آپ کو مسائل بتائے گا، فقہ بتائے گا، آپ کو ہر چیز بتائے گا، کہ اپنی باتوں کو خود طے کرو، اپنی زندگی کو خود بناؤ، جبر ہماریاں نہیں ہیں، جو آنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے آئے، آپ دیکھیں کتنا بہترین طریقہ، دنیا آج کے زمانے میں وہ لوگ جو کبھی شیعت کے لیے جملے اچھے نہ بولیں، آج ان کو چاہے توہن و کرہن ہی کہنا پڑا، لیکن ہاں معصوم سلیمانی کے لیے جملے تو اچھے کہنے پڑے کہ ہاں تھا بہادر، تھا جیدار، ہاں وہ شخص کے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، اور مرد مجاہد جسے ہماری یہاں تو فرار کا کوئی رستہ نہیں ہے نا، ہم تو رکھتے ہی نہیں فرار کے رستوں کو، تو ہماری یہاں تو شہادت ہے یا غازی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ ہے نہیں کہ ہم بولیں کہ ہمارے یہاں تیسرا کوئی رستہ موجود ہے، مضبوطی سے ڈٹے رہنا، جمے رہنا آسان کام نہیں ہے، گولیوں کی بوچھاڑ میں اور دھماکوں کے دوران نماز کو قائم کرنا، نماز کے اندر مشغول رہنا، اپنے ساتھیوں سے مستقل تعاون رکھنا، اور میں خود کہ اب تو سبھی دنیا آگاہ ہے، اب تو کوئی چیز ایسی نہیں کہ بولیں کہ ہمیں نہیں پتہ یا ہمیں نہیں آتی یا ہمیں نہیں معلوم، زندگی میں شاید نہیں جانتا تھا کوئی قاسم سلیمانی کو، لیکن واقعاً جیسے ہی شہادت ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو گیا، فارسی تھے، پرشین تھے، ایرانی تھے، کوئی نہ رشتہ داری یا پاکستان میں کسی سے ان کی نہیں تھی، لیکن درد ایسے ہی محسوس ہوا جیسے کوئی اپنا بھائی، کوئی عزیز، کوئی جاننے والا، کوئی چاہنے والا اس دنیا سے بچھڑا ہے، یہ قوم میں غصہ اور اشتعال تھا، یہ کون سا طریقہ ہے جنگ کا؟ لیکن کیوں؟ کہ عقیدہ ایک تھا ہمارا، یہ جو دشمن کہتا ہے نا کہ شیعت میں گروہ بندیاں نہیں ہیں، وقتی طور پہ آپ سمجھتے ہو گروہ بندیاں ہیں، یہ سب علی کے چاہنے والے، ان سب کا مقصد فقط و فقط، اگر واقعاً یہ زمانہ ہوتا شہزادی کونین کا تو اتنے مسجد میں لوگ ہیں یہ یہاں نہیں بیٹھتے، شہزادی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے، پہلے خود کو جلواتے، اس کے بعد کوئی دروازے تک پہنچ سکتا تھا، اگر حاج قاسم سلیمانی جیسے شہزادی کے پاس ہوتے، اب اعتراض کرنے والے تو بہت سارے اعتراض کر دیتے ہیں، آج تو ادھر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، ایران پہ بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، اور وہ جو کل تک بات بات کی بولیاں بول رہے تھے آپ, وہ سب مشتمع ہو گئے, وہ سب ایک ہو گئے. اب ان کو سب کو کچھ آئے نظر نہ آئے, ایک ایئر بس ضرور نظر آتی ہے, اس پہ سب بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں کہ فلاں کے لیے تھا, فلاں کے لیے تھا, فلاں کے لیے اٹھے تھے, یہ ایرانی تھے. ایرانی تھے تو ایرانی ایران میں کام کرتے نا, مقامات مقدس. ہاں ان کو یہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ ایرانی یہاں تک آ گئے, یہاں تک ان لوگوں نے, شیعوں نے یہ کیا, ان لوگوں نے یہ کیا. آپ دنیا بھر کے, میرا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے, یہ ایکسپلینیشن ایک کمزوری کا نتیجہ ہے. ہمیں آگے بڑھ کے جواب صحیح سے دینا چاہیے. وہ جوابات دیتے رہے ہم نہیں دے جوابات. دشمن کے آگے اس طرح حملے کرو. آغا رہبر نے یہی تو کہا تھا, سوشل میڈیا اگر آپ صحیح سے استعمال کرو بہترین ہتھیار ہے, اس کے ذریعے آپ دشمن کو زیر کر سکتے ہیں. وہ بات بات کی جو آوازیں گونج رہی تھیں کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں کہ بتا سکیں کہ داعش, جب میں گیا تھا اور میری ملاقات وہاں جب ہوئی تو جتنے لوگ جا چکے ہیں عراق, انہیں پتہ ہے کہ مولا امیر المومنین کے حرم سے اور وادی السلام کا کتنا ڈسٹینس ہے. 100 قدم کا ہوگا, 150-200 قدم کا ہوگا اکثر. کہا یہاں تک داعش موجود تھی, یعنی اس کے بعد رہ کیا گیا تھا, بچا کیا تھا. یہ تو مولا امیر المومنین کی جو قبر کی غائب رکھنے کی وجہ ہے. وہ امام یہی تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اطمینان کوئی تھا, علی سے بغض و کینہ عداوت اتنی تھی کہ اگر قبر کا پتہ چل جاتا تو قبر سے نکال کے توہین کرتے مولا کائنات کی. زندگی میں تو کسی کا بس نہیں تھا کہ علی کی تلوار کے سامنے آئے. کون احمق ہے جو علی کی تلوار کے سامنے جائے گا؟ اور علی کی تلوار, تاریخ میں تو صرف ایک ہی جملہ لکھا ہے, علی کی تلوار سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا جس کے پیچھے علی کی تلوار لگی, سوائے ایک شخص کے, اسے عمر بن عاص کہتے ہیں. اور اس نے بھی کیسے بچایا یہ آپ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. جس نے علی کی تلوار سے بچنا ہے اس کی طرح بے شرم و بے حیا بننا پڑے گا تو بچے گا. وہ اللہ یہ کہ کسی کی بچت, اگر علی کی تلوار آ گئی تو اب کوئی نہیں بچتا. کچھ کر لے, کچھ ہو جائے, پھر علی کی تلوار سے کوئی نہیں بچے گا. لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ مولا, مطلب میں نے کہا نا میں بہت ساری مثالیں دینا شروع کروں گا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی, نہ مجھے یہ طریقہ اچھا لگتا ہے اور نہ پسند ہے, کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اتنے مضبوط ہوں عقیدے میں. عقیدے میں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے, خمس واجب ہے, جہاد واجب ہے, اتنا اپنا دین کی مطالعہ بھی واجب ہے, اپنے دین کی معلومات بھی واجب ہونی چاہیے. یہ شہادتوں کے طریقے, یہ شہادتیں کس کی میراث ہیں, شہید کیسے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو ایک لائن لگی ہے نا شہادا کی, ہم دکھا سکتے ہیں. میں نے کہا یہ تو ہمارا رضویہ ہے, آپ ادھر کونے پہ دیکھ لیں سب شہادا کی تصویریں لگی ہوں گی, نظر آئے گا کہ یہ مظلومیت کے ساتھ مارے گئے ہیں, انہوں نے ظلم نہیں کیا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, یہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں. ہم ان کا تذکرہ کیا کریں گے؟ شہادت کے اندر خود ایک ایسی حیات پوشیدہ ہے کہ جو دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں. گو کہ ظاہراً دیکھا جائے تو اللہ تو یہی کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ کا بیان ہے, جو اللہ نے فرمایا وہ یہی کہ تم گمان کرتے ہو کہ یہ قتل ہو گئے, نہیں یہ قتل نہیں ہوئے, یہ زندہ ہیں اور ہماری یہاں سے رسک پاتے ہیں. یہ حیات اور موت ہے کس چیز کا نام, یہ شہداء بالکل تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. آپ شہیدوں کے لیے نہیں بولتے یہ جملہ, درود پڑھنے پر محمد والے محمد. اور ایسا نہیں کہ آپ فقط یہاں تک رکھیں, ہمارے پاس تو سب میں بڑا اگزامپل کربلا ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ آپ امام حسین کے سامنے نظر آئیں گے, مارکۃ العرا قسم کے لوگ تھے تاریخ کے, اور حسین کو مارنے کے لیے اس طرح تلے ہوئے تھے کہ لوگوں کی نماز کا ٹائم نکل رہا تھا کہ جلدی ختم کرو, عمر بہت دیر لگ جائے گی, اتنی دیر نماز نکل جائے گی, اول وقت نکل جائے گا. یعنی کس نظریے کے لوگ تھے, کتنی جلدی پروپیگنڈا انسان کے مزاج کو تبدیل کر دیتا ہے. آج کے زمانے میں تو بہت سارے ذریعے ہیں پروپیگنڈے کے. یعنی حسین کون؟ حجت الوداع. بھائی خطبہ غدیر کے اندر آپ دیکھیں گے تو امام حسن اور حسین کا نام لیا ہے پروردگار کے حبیب نے, کہ میرے بعد علی اور علی کے صلب سے جو چلے گی وہ میری اولاد ہوگی. ان میں سے حسن و حسین علی کے بعد افضل ترین لوگ ہیں, ان کے مقام کو, ان کے مرتبے کا خیال کرنا. لیکن آپ سوچیں 50 سال بعد اتنا عجیب ماحول بن گیا کہ کہ حسین کو قتل کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد موجود ہے اور کس کی کلمہ گو کی؟ نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی اور مذہب والا، ہاں امام حسین کے آپ اس میں دیکھیں گے تو کہیں سے عیسائی آ کے وہاب قلبی کی صورت میں کلمہ پڑھ کے شہید ہو جائے گا اور آج تک ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں وہاب قلبی جیسی شخصیت پہ، نہ جانے کتنا مضبوط کردار تھا اور کیا نظر تھی، کیا اہمیت تھی امام حسین کے متعلق ان کی، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، کسی قسم کا خیال نہیں کیا، ابھی شادی کر کے ابھی قربان ہو گئے، تو ہمارے پاس تو ایک لائن لگی پڑی اگزامپل کی، شیعت تو ہے ہی خون کا نام، یعنی شیعت میں خون کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ خونوں سے سینچا ہوا درخت ہے، دشمن حماقت کرتا ہے کہ ان کے لوگوں کو مارتا ہے، وہ سمجھتا ہے مار دیا ہم نے، وہ اور طاقتور ہوتے ہیں، اور توانا ہوتے ہیں، اور مزید قوت بڑھتی ہے کہ تم نے ایک مارا ہے، اب دیکھو کتنے سلیمانی نکلیں گے، اور وہی حشر ہوا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں اور نہیں ہیں؟ میں نے کہا نا بار 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 ایک چیز کو ریپیٹ کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا، آیت اللہ خمینی خدا ان کے اوپر رحمت کرے، کتنی بڑی شخصیت، جب کچھ نہیں تھا تب انہوں نے انقلاب برپا کیا، اور پہلا صدمہ کب ملا؟ جب خود کے ہاتھوں کے تیار کیے ہوئے 72 چیدہ چیدہ لوگوں کو مار دیا، جواد باہنر، محمد علی رجائی، آغا بہشتی، یعنی اتنے سارے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک ساتھ 72 افراد شہید ہوئے، اس کے علاوہ جو شہداء محراب 4 ان کے مسجد کے خاص آیت اللہ جن کو شہید کیا گیا بم دھماکوں سے، تو ایک آغا رہبر کا سلیمانی شہید ہوا ہے نا، آیت اللہ خمینی کو تو ایسے سرپرائز کے بہت سارے دشمن نے دیے تھے، لیکن کیا خمینی کو کمزور کر دیا؟ فکر بن گئی، نظریہ بن گیا، ریت بن گئی، کر لو تم کیا کر سکتے ہو، وہی مضبوط ترین شخصیت، جتنے صدمے دو گے اتنا ہی اس میں مضبوطی آتی جائے گی، آپ سمجھ رہے ہو ہم نے اس دیوار کو گرا دیا، نہیں اور مضبوط ہوگی، اور مضبوط ہوگی، جتنا خون ڈالو گے تم یہ دیوار توانا بنتی رہے گی، مضبوط بنتی رہے گی، یہ تمہاری حماقت ہے، میں نے کہا نا ہمارے یہاں تو اتنا مقدس مقام موجود ہے، وہ تو ڈرتے ہیں کہ آگے ڈرون سے ماریں گے یا چھپ کے ماریں گے، مرد ہو تو ہمیں علی نے بتایا کہ دشمن کو سامنے سے للکارو، پہلے دین کی ہدایت کرو، نہیں مانے تو پھر قتل کر دو، آتے للکارتے ہم بتاتے کہ شہدا کہتے کسے ہیں، شہید کسے کہتے ہیں، مقابل پہ ہو سامنے، وہ کافر تھے لیکن اس کے باوجود سمجھتے تھے کہ علی کی تلوار سے بچنا آسان نہیں ہے، چاہے مرحب ہو، چاہے عمر بن عبدوت ہو، یہ تو بہت ساری چیزوں میں پھنس گئے تھے، جو بہت روایت ملتی ہے مرحب کو بتایا تھا اس کی ماں نے کہ تو سب سے لڑ لینا، لیکن جب حیدر آئے نا تو اس سے مقابلہ نہ کر رہا، اور مولا نے آ کے اپنا تعارف حیدر کے نام سے کرایا تھا، لیکن اب وہ اتنا آگے نکل چکا تھا کہ پیچھے قدم نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس میں بھی اتنی غیرت تھی کہ اس میدان سے نہیں بھاگ کے جاؤں گا چاہے مر جاؤں، میں حق پہ نہیں ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے حق سے، میری ماں نے تو مجھے سمجھایا تھا کہ حیدر نام کا آدمی آئے تو لڑنا نہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی غیرت و حمیت اس کے اندر موجود تھی کہ میدان سے بھاگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور جب مولا کائنات نے زیر کیا تو یہی کہا کہ مولا مجھے ختم کر دو، اس شرمندگی سے، اس ذلت سے بہتر ہے، تو یہ تو ہمیں ہی پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب میدان ہوتے ہیں عقیدہ کوئی بھی ہو ان کا مقام بہترین یہ ہوتا ہے کہ وہ میدان میں قتل کر دیے جائیں، یہ تو جسے کہیں کہ کافر سے کافر شخص سمجھتا ہے، لیکن مسلمانوں کی کیا ریت تھی، کبھی شہزادی کونین کے دروازے پہ، کبھی مولا کائنات کے ساتھ، کبھی امام حسن کے ساتھ، کبھی مولا حسین کے ساتھ، یہ تو بہت اہم ترین مثالیں ہیں، اور کیونکہ شہزادی کے دن گزرے ہیں تو میں اس لیے شہزادی کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا کہ کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا ہے اس چیز پہ کہ شہزادی کونین رسول خدا کی شہادت کے 75 یا 95 دن بعد اس دنیا سے گزر جاتی ہیں، اور کبھی سوچا ہے کہ جو آگ آئی تھی وہ کتنے دن بعد آئی تھی، وہ تو ود ان اے ویک آ گئی تھی، وہ اس دروازے میں آنے کے بعد جو اذیت سے گزارے وہ شہزادی نے دن گزارے، اور میں تو کہتا ہوں یہ تو بہت بات کی بات ہے، یہ تو کہا جائے جب دشمن بہت تل ملا اٹھا کہ اب ہم کس طرح اپنا دفاع کریں تو شہزادی کے دروازے پہ کام کیا، ورنہ جو مشہور روایت ہے اس میں یہ کہ دروازہ بجاتے تھے علی فاطمہ سے کہو دن میں روئیں رات میں روئیں، دن رات روتی ہیں ہماری زندگیاں جو ہیں، عجیب سی ہو رہی ہیں، نہ دن کو آرام کر پاتے ہیں نہ رات میں سو پاتے ہیں. تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب علی آئے اور کہا شہزادی سے، تو شہزادی کہتی تھی کہ علی میں جنت البقیع میں. ایک دن، دو دن، کچھ دن بعد علی نے دیکھا کہ شہزادی کونین کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے. شہزادی کے چہرے کا رنگ سخت ہونا شروع ہوا. مولا نے پوچھا، شہزادی آپ کی رنگت کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ اب آپ سوچیں، وہ دروازہ کھٹکھٹانے والے اصل میں کیا کرنا چاہتے تھے؟ کوئی موقع ملے، کوئی ہاتھ ہماری چیز ایسی آئے کہ ہم اپنے اقدامات کو ظاہر کر سکیں. وہ جو دروازے بجانے والے تھے ان کی، کہا شہزادی آپ کے یہ چہرے کی رنگت کیوں بدل رہی ہے؟ کہا علی، جس درخت کے نیچے جا کے رویا کرتی تھی نا، مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. سمجھ میں آتی ہے کہ اگر گھر میں روتی ہیں شہزادی تو کسی کو تکلیف ہوتی ہوگی، رات میں روتی ہوں گی تو تکلیف ہوتی ہوگی. اس جنگل بیابان قبرستان میں جا کے شہزادی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہی ہے، اس پہ کیا تکلیف ہوتی تھی مسلمانوں کو کہ انہوں نے وہ کٹوا دیا؟ کوئی ایسا موقع تلاش کرو کہ ہمارے ہاتھ آئے تاکہ ہم ہاتھ ڈالیں. جب کچھ نہیں ملا تو علی کو اسیر بنانے کی خاطر دروازے پہ آگ چلی گئی. تب بھی کتنا شہزادی کونین نے کہا، جانتے ہو اس دروازے کی حرمت؟ جانتے ہو یہ دروازہ کون ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول اعظم آ کے سلامتی دیا کرتے تھے. کبھی رسول اس دروازے کو بغیر کھٹکھٹائے اندر داخل نہیں ہوئے. جانتے ہو اس دروازے کی ویلیو اور اہمیت کیا ہے؟ جبرائیل آتے تھے اگر رسول سے ملنے تو پہلے اس دروازے پہ آتے تھے، اس کے بعد رسول کے پاس جاتے تھے. جب جبرائیل جاتے تھے تو پہلے آخر میں اس دروازے سے ہو کے جاتے تھے. اور جانتے ہو اس دروازے کا مقام کیا ہے؟ ملک الموت ٹھہر گیا. آج تک کبھی کسی کے دروازے پہ ملک الموت نہیں ٹھہرا. اس سے بڑے بڑے کیا مقام ہو سکتے ہیں شہزادی کونین کے؟ اور اس کے بعد کوئی شہزادی کونین کو دربار میں کھڑا رکھے، اور فقط کھڑا رکھنا نہیں، کھڑا رکھنا تو بہت چھوٹی بات ہے، وہاں کوئی شہزادی سے بولے پوچھے جو آئے مباہلہ کا حقیقی مصداق ہے، اس سے پوچھے کہ بتا کوئی گواہ ہے کہ نہیں. یعنی اس نے یہ بول دیا کہ شہزادی آپ سچی نہیں ہو. اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہو سکتا تھا؟ آئی کسی میں غیرت، جاگی کسی میں غیرت کہ کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ فاطمہ ہے جسے نجران کے یہودی دیکھ کے، عیسائی دیکھ کے چلے گئے، راہب پریشان ہو گئے کہ اگر بد دعا کر دی نسلیں ختم ہو جائیں گی، دین برباد ہو جائے گا. دین بچاؤ، نسلیں بچاؤ، شہزادی سے مباہلہ نہ کرو. کس نے کیا؟ یہی لوگ تھے پیچھے. وہی فکر آج بھی ہے، جہاں شہزادی برداشت نہیں تو شہزادی کے چاہنے والے کیسے برداشت ہوں گے؟ یہ ہمارے تمام مقامات مقدسہ جو ہماری تقویت کا باعث ہیں، جنہیں ہمیں دیکھ کے ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں، دشمن بھی جانتا ہے. کتنے سال مسلط رکھا ایک ظالم حاکم کو، اس پہ کوئی نہیں بولا، لیکن آج پوری دنیا اس بات پہ بولنے کے لیے تیار بیٹھی ہے کہ شام میں بشار کو دے دیا، شام میں بشار کو حکومت دے دی. یہ ہمارے دیے ہوئے لوگ کوئی تھے؟ یہ تو تمہارے ہی آدمی تھے. جب حقیقت سے آشنا ہوئے تو یہ ہماری طرف آئے. اور آج بھی وہی بات ہے، کتنا عرصے سے اسی عراق کے اندر شیعہ نسل کشی ہوتی رہی، مراجع مارے گئے، ان کی اولادیں قتل ہوئیں، ان کی گھر کی خواتین کو مار دیا گیا. اس وقت کسی کو ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ ہمارا خون تھا. آپ اپنے خون کو اور خون کی اہمیت کو پہچانو. شہادتوں کے بعد یکجا نہ ہو، شہادتوں سے پہلے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو. ہم سب مل کے ایک ساتھ شہید ہوں گے. شہید ہونا ہم سب کے نصیب میں، لیکن اپنا نصیب اپنے ہاتھوں سے بناؤ، اپنے آپ کو جگا کے بناؤ. یہ نہیں کہ ایک واقعہ ہو تو سب نکل کے باہر آ جائے، نہیں، ہمیشہ اسی طرح جاگتے رہو کہ مولا ایسا نہ کرنا جیسے علی کے چاہنے والے اس زمانے کے تھے. آج ہم علی کا زمانہ نہیں، لیکن کاش ہم علی کے زمانے میں ہوتے مولا اسی طرح قربان ہوتے جیسے آج، یا کربلا میں، یا 61 ہجری میں، یا اس سے پہلے ہوتے. مولا ہمیں ویسا مومن نہ بنانا جن کے لیے علی دشمن سے بولے اپنے 10 دے دو میرے 100 لے لو. مولا ہمیں ایسا علی کا چاہنے والا بنانا. اور کیسا چاہنے والا؟ اگر کوئی تربیت یافتہ کربلا پہنچا ہے، وہ دو افراد پہنچے، ایک شہزادی کونین کی بیٹی زینب اور ایک علی ابن ابی طالب کا بیٹا عباس.
مولا عباس، یعنی تم جس چیز میں مہارت رکھتے ہو اسی سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، کسی کے پاس پیسہ ہے تو پیسے سے امتحان لیا جائے گا، اولاد ہے تو اولاد سے لیا جائے گا، اقتدار ہے تو اقتدار سے لیا جائے گا۔ عباس شجاع ترین شخصیت، امتحان پھر عباس کی شجاعت کا ہوگا۔ صبح سے شام ہو رہی ہے، دوپہر گزر چکی ہے، ایک کے بعد ایک شہید، ایک کے بعد ایک شہید، ایک کے بعد ایک شہید، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہونے لگے جنہیں عباس نے تربیت دی تھی۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ مولا عباس امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا حسین مجھے بھی اس نے جہاد عطا فرمائیں۔ مولا حسین کا جملہ بہت عجیب و غریب ہے، دل توڑنے والا ہے، عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں، علم بردار ہو۔ مولا عباس نے ایک دم مڑ کے دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار تھا، وہ تو نہر کنارے سو رہا ہے۔ مولا آج تو وہ بھی شہید ہو گئے جن کو میں نے تربیت دی تھی، مطلب قاسم کی شہادت جائے امام حسین کے لیے انتہائی تکلیف دے، وہ مولا عباس کے لیے بھی اتنی تکلیف دے، اون محمد کی شہادت جائے مولا حسین کے لیے، پوری روایتوں کے بھری پڑی ہیں۔ جناب زینب اگر رستے میں کسی کو پوچھتی چلتی تھیں، وہ صرف یہ پوچھتی تھی بھائی حسین یہ بتاؤ میرا بھیا عباس کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے، ہر دفعہ مولا کہتے تھے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، تو ایک دفعہ شہزادی کہتی تھی بھیا ذرا عباس سے بولو یہیں رہا کرے، ارے جب ہمارے دل کو کچھ بھاری ہوتا ہے تو عباس کو دیکھ کے اطمینان آتا ہے کہ جب تک عباس رہے گا کسی میں ہمت نہیں کہ خیام حسینی تک پہنچ جائیں۔ زینب کی آرزو ہے کہ عباس قریب رہے، یہ زینب کی خواہش ہے کہ میرا بھیا عباس میرے پاس رہے۔ تو آپ سوچیں جناب زینب، پھر مولا حسین، عباس میرے لشکر کے علم بردار ہو، سردار ہو، اور کسی شاعر نے کیا جملہ لکھا، میں اکثر اس جملے کو کوٹ کر، کہ عصر عاشور حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ شاعر کو احساس ہوا کہ شاید میں نے مولا عباس کے مقام کو بڑھا دیا، مولا حسین کے مقام کو گٹا دیا ہے، کہا کہ نہیں یہ جملہ کچھ، یہ مصرع کچھ صحیح نہیں لگ رہا، کاٹ دیا۔ عالم رویا میں گیا، خواب میں دیکھتا ہے کہ کربلا میں اور مولا حسین کے روزے پہ، تو اس کو محسوس ہوا روزہ بالکل خالی پڑا ہے، کوئی نہیں ہے۔ خدام سے پوچھا روزہ یہ سب لوگ کہاں ہیں، قسم مولا عباس سے ملاقات کے لیے گئے، کیونکہ مولا حسین بھی گئے۔ بس ایک دفعہ مولا عباس کے حرم کی طرف چلتا ہے، اب تو سب لوگ بین الحرمین کے درمیان چل چکے ہیں، شاذ و نادر ہی لوگ ہوں گے جو نہیں گئے ہوں گے۔ آپ سوچیں مولا حسین کے حرم سے مولا عباس کے حرم کی طرف، بس جیسے ہی پہنچا اس نے منظر دیکھا کہ مولا حسین بالکل بیچ میں ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل برابر میں حضرت عباس علمدار ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب سب اپنی باتیں کر رہے تھے، اتنے مولا حسین کی نظر اس شاعر پہ پڑی، ایک دفعہ اشارے سے بلایا کہ آؤ۔ بولا مولا حکم کیجئے، کہا وہ جو رات کو تم نے مصرع لکھا تھا وہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں مولا مجھ سے غلطی ہو گئی شاید، کہا نہیں بتاؤ تم مصرع کیا تھا۔ اس نے مصرع پڑھا، مولا نے کہا واقعاً عصر عاشور میں عباس کی پناہ میں تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا جب تک عباس زندہ رہا کسی میں مجال نہیں تھی کہ خیام حسینی تک آتا۔ عباس دیکھیں زمانے کے لوگ بھی اسی ریت اسی لشکر کے ساتھ مشہور بھی ہوں گے، اور اس لشکر کے ساتھ متصل بھی ہوئے ہیں، اور طریقہ بھی وہ اپنائے کہ ہمیں شہادت کیسے لینی ہے۔ عباس بھی جانتے ہیں کہ میں نے جانا نہیں ہے کربلا سے، حسین پہ میں نے قربان ہونا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ بس ایک دفعہ خیام حسینی کے پاس آئے، دیکھا سکینہ بڑی اداس سی ہیں، ہوٹ خشک ہو چکے ہیں، زبان بہت خشک ہے، بس ایک دفعہ سکینہ کی طرف دیکھا، کہا سکینہ چاہتی ہو کہ تمہارے لیے پانی کی سبیل کروں۔ سکینہ بھی مقام عباس کو سمجھتی ہے کہ جو عباس کہہ رہے ہیں یہ ہو کے رہے گا۔ بھائی ایک دفعہ عباس سے کہا چچا بالکل پانی کی ضرورت ہے، پیاس ہے، حلق خشک ہو چکا، یہ سارے ساتھی سب پیاسے ہیں۔ پھر سکینہ ایک کام کرو اپنے بابا سے ہمیں مقتل جانے کی اجازت دلواؤ۔ اب سکینہ خوشحال ہوئی کہ میرا چچا مجھ سے کہہ رہا ہے پانی کے لیے، اس کی شجاعت کے تو قصے ایسے ہیں کوئی سامنے دشمن نہیں ٹھہر سکتا۔ بھائی ایک دفعہ انگلی پکڑی اپنے چاچا کو تھاما، اور فوراً جو ہے اپنے بابا کے پاس، بابا میرے چاچا کو اجازت دو، یہ میرے لیے پانی کی سبیل کریں گے۔ بھائی اتنا سننا تھا مولا حسین نے کہا، سکینہ آج تو تم سفارش لے کر آئی ہو نا، اس کے بعد کوئی سفارش نہیں لاؤ گی. عباس تم نے وعدہ کیا ہے سکینہ کے لیے، یہ ہوتے ہیں وعدہ کرنے والے، یہ ہوتے ہیں وفادار. عباس تم نے وعدہ کیا اب پانی لے کر آنا سکھ. عباس کے اندر مہارت کس چیز کی؟ تلوار چلانے کی. لیکن کربلا بتاتی ہے مارنے والے لوگ نہیں چاہیے، مرنے والے لوگ چاہیے، جان لینے والے نہیں جان دینے والے لوگ چاہیے. جان لینے والے تو سامنے بہت سارے موجود تھے، سامنے جان دینے والے لوگ نہیں تھے، جان دینے والے یہ 72 تھے. عباس کو نیزہ دیا، عباس پانی کے لیے گئے. کیا وعدہ وفا کیا خدا رحمت. ہماری دعائیں تو بہت چھوٹی چیزیں لیکن بہرحال خدا رحمت کرے مولا عباس پہ. وعدہ کیا، پانی لینے کے لیے نکلے، دشمن ایک دفعہ تتر بتر ہونا شروع ہوا. عباس سے علمدار آ رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کا بیٹا، عباس سے علمدار. بس دشمن نے بھاگنا شروع کیا، عباس کو کوئی پرواہ نہیں کون کہاں جاتا ہے کدھر بھاگتا ہے، میری منزل یہ پانی ہے، یہاں سے پانی لے کے جاؤں گا سکینہ کے لیے. بس ایک دفعہ مشکیزہ بھرا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور دوبارہ سوار ہو کے سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے چل پڑے. بس یہاں سے چلنا تھا. عمر ابن سعد محسوس کر گیا عباس لڑنے نہیں آئے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بچا بچا کے حملے کرنا، دیکھو عباس لڑنے نہیں آئے. بس جیسے ہی دشمن نے دیکھا کہ مولا عباس جہاد میں نہیں آئے، ایک طرف سے آگے کوئی سیدھا ہاتھ جدا کرتا ہے، کوئی الٹا ہاتھ جدا کرتا ہے، کوئی سر میں گرز مارتا ہے، کوئی آنکھ میں تیر مارتا ہے. عمر ابن سعد بہت پریشان ہے، میں نے تو کہا تھا عباس کو ختم کرو، لیکن عباس گھوڑے سے زمین کربلا پہ نہیں آ رہے. گیا اندر، ہرملا جلدی آؤ، کیا کیا پریشانی ہے؟ کہا دیکھو عباس کو کسی طرح کوئی طریقہ استعمال کرو کہ عباس کو زمین کربلا پہ لاؤ. ہرملا کہتا ہے میں بہت دیر تک پریشان تھا، ادھر مجھے کسی کو مارنے کا آرڈر دیا جائے گا تو میں جگہ دیکھ کے ماروں گا. ارے میں نے دیکھا کہ عباس کے پورے جسم پہ جگہ جگہ تیر، نیزے، سر میں گرز، آنکھ میں تیر، ہاتھ جدا ہیں، لیکن عباس خیموں کی طرف جا رہے ہیں. میں تھوڑی دیر تک عباس کو صرف یہ دیکھتا رہا کہ ایسی کیا چیز ہے جو عباس کے اندر زندگی رکھتی ہے. بس میں نے دیکھا جب کوئی تیر آتا ہوا عباس کو محسوس ہوتا تھا، عباس سکینہ کی مشکیزے کو چھپا لیتے تھے، اپنے جسم کا حصہ کرتے تھے اور تیر جسم پہ لگتا تھا. ہرملا کہتا ہے میں سمجھ گیا عباس کی زندگی عباس میں نہیں بلکہ اس مشکیزے میں ہے. بس میں نے پھر عباس کے تیر نہیں مارا، ارے اس مشکیزے پہ تیر مارا، مشکیزے پہ تیر لگنا تھا، عباس نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا. بس روایت کا جملہ ہے، ایک ذاکر نے یہی روایت نقل کی، اور نقل کرنے کے بعد جب سویا ہے تو خواب میں شہزادی کونین آئی ہیں، کہتی ہیں ذاکر تو نے یہ ذکر تو کیا لیکن یہ بتا میرے عباس بیٹے کی پوری مصیبت نہیں بیان کی. کہا شہزادی کیا کمی رہ گئی؟ کہا تو نے یہ نہیں بتایا میرا عباس جس کے دونوں بازو نہیں تھے، ارے جس کی آنکھ میں تیر ہے، سر پہ گرز لگا ہے، ارے جب زمین کربلا پہ آیا ہرانے والا ہاتھوں سے سہارا دیتا ہے لیکن عباس کے ہاتھ نہ تھے. ارے عباس نے کس وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ اَيَّامًا قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ اس قلیل ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چار دے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، بالخصوص مولا حسین کی ہر مصیبت کا، مولا عباس کی ہر مصیبت کا پروردگارہ تجھے واسطہ. جتنے بھی دشمنان اسلام و دشمنان تشیع آج موجود ہیں اور مل کے پلاننگیں کر رہے ہیں، پروردگار ان کی پلاننگوں بھی نیست و نابود فرما اور پلاننگ کرنے والوں کو بھی نیست و نابود فرما. پروردگارہ جتنے بھی ہمارے مومنین، ہمارے مجاہدین، جتنے بھی مزارات مقدس کی حفاظت پہ معمور ہیں، پروردگارہ ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جتنے بھی مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، پروردگارہ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، دشمنوں کو ذلیل اور رسوائی عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چہارد معصومین کا، بالخصوص ہمارے مولا عباس کا واسطہ. جتنے بھی قاسم سلیمانی صاحب کے ساتھ شہید ہوئے ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ جو گریہ ہوا ہے اس گریہ کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ شہید قاسم سلیمانی سے متصل فرما. پروردگار تو یہ واسطہ ہے چار دن معصومین علیہ السلام کا بالخصوص امام حسین کی مصیبتوں کا واسطہ، ان تمام مصائب کا انتقام لینے والے اپنے ولی برحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔